أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے جو چیپٹر پڑھا اس کا عنوان تھا لازمانیت. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو متوجہ کیا تھا کہ جو ٹائٹل ٹاپک ہوتا ہے وہ اس کا ذکر بعض اوقات ٹاپک کے اندر ڈائریکٹلی نہیں ہوتا. مثلا جیسے لازمانیت تھا یہ پیج 46 پہ, اور اس میں تبصرہ کیا گیا ہے ملکہ سبا کے قصے کا کہ ان کا تخت جو لایا گیا. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ تو یہ لازمانیت اس کا عنوان کیوں رکھا گیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ کس طرف ہمیں متوجہ کیا گیا؟ کیا ہم نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ لازمانیت اس کا عنوان کیوں ہے؟ اس میں جو باتیں بتائی گئیں کہ وہ درندوں چرندوں اور انسانوں پہ جنات پہ حکومت کرتے تھے, دوسرا یہ کہ سرکشی نہیں کرتے تھے, تیسرا یہ کہ اللہ نے ان کو وسائل عطا کیے تھے رزق ان کی شکم پورے لشکر کی شکم پوری کے لیے, اور پھر وہ جنات بھی تھے وہاں پہ اور انسان بھی تھا جس کی رسائی جنات سے بھی زیادہ تھی, اور وہ سارا رسائی کی وجہ یہ تھی, اس کی جنات سے زیادہ رسائی کی وجہ یہ تھی کہ اسے ٹائم پہ کنٹرول تھا, اس کو حواسوں پہ کنٹرول تھا, اس کو کتاب کا سانچوں کا علم تھا. اور پھر ایک بڑی قیمتی بات یہ فرمائی کہ یہ صلاحیتیں ہر انسان کے اندر موجود ہیں, اگر کیونکہ اللہ نے لفظ بندہ کہہ کے اس کو عام کر دیا, وہ کسی نبی کے لیے یا کسی خاص قسم کے انسان کے لیے مختص نہیں ہے. تو اس سارے قصے کا عنوان لازمانیت کیوں تھا؟ یعنی یہ سارے تصرفات انسان کو تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جب وہ زمانیت سے نکلنا سیکھ لے, جب وہ زمانیت پہ کنٹرول حاصل کر لے. اور زمانیت پہ کنٹرول یا ٹائم اینڈ سپیس پہ کنٹرول تبھی آتا ہے جب بندہ لازمانیت سے آشنا ہو, واقف ہو اور اس کو استعمال کر سکے. تو یہ کل کی اس بات میں جو رہ گئی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی. آج ہم پیج نمبر 48 پہ مطالعہ کریں گے جبلی اور فطری تقاضے. یہ جبلی اور فطری تقاضے دو, مطلب یہ ٹوٹل تین لفظ ہیں. ایک جبلت کیا چیز ہے, ایک فطرت کیا چیز ہے, اور ایک تقاضے کیا چیز ہے. جب تک آپ کے ذہن میں یہ تین لفظ کلیئر نہیں ہوں گے یہ پورا پیسج آپ کی ہماری سمجھ میں نہیں آیا اور نہیں آئے گا. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ان تین لفظوں کو اپنے ذہن میں واضح کر لیں. پہلا لفظ جس کو میں واضح کرنا چاہوں گا وہ ہے تقاضے. تقاضے کیسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں نیڈ کا لفظ ہے, ارجز کا لفظ ہے. دو لفظ جو ہیں وہ تقاضے کو مکمل طور پہ ڈیفائن کر دیتے ہیں. ارج یعنی وہ جو طلب اندر سے جاگتی ہے کسی چیز کے لیے, اس کو تقاضا کہتے ہیں. اب مثلا آپ کے پاس ایک کار ہے تو کار کے کچھ تقاضے ہیں. مثلا اسے پیٹرول چاہیے, مثلا اسے پانی چاہیے, اسے تیزاب چاہیے, اسے ہوا چاہیے کاربوریٹر میں بھی اور ٹائروں میں بھی, پھر اسے بریک آئل چاہیے, اسے انجن آئل چاہیے, اسے گیئر آئل چاہیے, پھر اس کو گریس چاہیے ٹائروں اپنا پہیوں میں ان کے بیرنگس میں. یہ اس کے تقاضے ہیں, یہ اس کی ضرورتیں ہیں. اب یہ تقاضوں کی, یہ ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے, ہر چیز کے ساتھ اس کے کچھ تقاضے ہیں, چاہے وہ زیرو ہے یا غیر زیرو ہے. تقاضے ضرورت. دیکھیں تخلیق کا نظام اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ پرپز اور تقاضے, یعنی مقصد اور تقاضے آپس میں ایک جگہ کمبائن کر دیے جائیں تو ایک چیز تخلیق ہو جاتی ہے. جیسے انسان نے یہ گاڑی ایجاد کی, تو اب یہ چونکہ بڑی واضح مثال ہے اس لیے میں اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں لفظ تقاضے واضح ہو سکے. کہ اگر کوئی چیز کسی مقصد کے لیے تخلیق کی گئی ہے تو اس کے اندر کچھ تقاضے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ اسے پیٹرول کا کام کریں اور وہ اپنا مقصد اچیو کرنے کی طرف چل سکے. یہ ہو گیا تقاضے. اب جبلی اور فطری کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو لفظ ہیں, جبلت اور فطرت. فطرت کہتے ہیں بناوٹ کو. اب جبلت کا لفظ ہے جو چیز آپ کے اندر استادہ کر دی گئی ہو. یہ لفظ جبل سے ہے. جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں. وہ چیز جو آپ کے اندر فطرت کے اندر, جو ایک چیز فطری ڈیزائن ہے اس کے اندر ایک علیحدہ سے ایک چیز گاڑ دی گئی ہے, اس کو جبلت کہتے ہیں. اب یہ فطرت بناوٹ ہے جس پہ اللہ نے آپ کو ہمیں تخلیق کیا ہے, تمام انواع کو تخلیق کیا, وہ فطرت ہے. لیکن فطرت کے ساتھ کچھ چیزیں جبلت ہیں. انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انسٹنکٹ. فطری تقاضوں کے لیے ہم لفظ نیچر یا نیچرل ارجز استعمال کرتے ہیں. کچھ انسٹنکٹیو ارجز ہیں, کچھ نیچرل ارجز ہیں. اب اس فرق کو بہت توجہ سے, بہت دھیان سے ہمیں سمجھنا ہے, کیونکہ اس پہ بہت کلندر شعور کا بہت زیادہ انحصار ہے کہ آپ کو یہ اتنا شعور تو ہو کہ آپ فطری تقاضوں کو اور جبلی تقاضوں میں تمیز اور فرق کر سکتے. اب یہ پہلے یہاں تھوڑا سا پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ وضاحت آتی چلی جائے گی. کہ حضور مشتاق کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان دو تقاضوں سے مرکب اور محرک ہے. یعنی انسان کے اندر دو قسم کے تقاضے کام کرتے ہیں, وہ ان سے مرکب بھی ہے اور محرک بھی ہے, یعنی ان کو تحریک ملتی ہے ان دو قسم کے تقاضوں سے. ایک تقاضا جبلی ہے, یعنی ایک قسم تقاضوں کی جبلی ہے اور دوسری قسم ہے فطری. اب پہلا فرق یہ فرمایا کہ جبلی تقاضے پر ہم با اختیار ہیں. اسے نوٹ کر لیں, جبلی تقاضے وہ ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں, جن کو ہم ٹوٹلی اگنور کر سکتے ہیں, جن کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے, ہم ان پہ با اختیار ہیں. اور فطری تقاضے پر ہمیں کسی حد تک تو اختیار ہے, مگر اس تقاضے کو کلیتاً رد کرنے پر اختیار نہیں رکھتے. اب آپ ایک باریکی نوٹ کریں کہ میں نے لفظ تقاضے پڑھا, یہاں لفظ ارادے لکھا ہوا ہے, مگر اس ارادے کو کلیتاً رد کرنے پر اختیار نہیں رکھتے. یہاں پہ لفظ ارادے کے بجائے میں نے تقاضے پڑھا, یعنی تقاضے کا ایک فارم, اس کی ایک قسم یہ ہے کہ ہم اس کو آل ٹوگیدر کینسل کر سکتے ہیں, اور فطری تقاضے کو ہم کسی حد تک تو روک سکتے ہیں, کسی حد تک ہمیں یہ اختیار حاصل ہے, لیکن ہم اس کو کلیتاً رد کرنے پر اختیار نہیں رکھتے. یہ ایک نظام ہے جو فطرت اور جبلت پر قائم ہے. اب جبلت میں ہر نوع اور ہر نوع کا ہر فرد جبلت میں, یاد رکھیں, جبلت میں ہر نوع اور ہر نوع کا ہر فرد ایک دوسرے سے محسوساتی رشتہ رکھتا ہے. یہ پہلی بات کیا ہوئی کہ جبلی تقاضے پہ ہم با اختیار ہیں دوسرا یہ کہ ہم ہر نوع کا ہر فرد ایک دوسرے سے محسوساتی رشتہ رکھتا ہے. یہ رشتہ جو ہے دیگر انواع اور دیگر انواع کے افراد کے ساتھ, یہ جبلت ہے, یہ فطرت نہیں ہے. کون نہیں جانتا, اب مثال دیکھیں, کون نہیں جانتا کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اپنے بچے کی تربیت کر کے اسے پروان چڑھاتی ہے, اسی طرح ایک بلی بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے, گرم و سرد سے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے. مرغی جو زمین پر چلنے والا ایک پرندہ ہے, وہ بیک وقت اپنے کئی کئی بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت اور تربیت کرتی ہے. ماں کوئی بھی ہو, وہ مرغی ہو, کبوتر ہو, شیرنی ہو, بکری ہو, ممتا کا جذبہ تمام نوع میں مشترک ہے. یعنی کیا ثابت کیا, کیا بات ارشاد فرمائی, کہ فطرت اور چیز ہے, یہ ماں کی محبت جبلت ہے. ماں کی محبت کو جبلی تقاضا کہا ہے اور اس میں تمام انواع آپس میں اشتراک رکھتی ہیں. جبلت میں کوئی بھی فرد اپنے ارادے اور اختیار سے تبدیلی کر سکتا ہے. اب اس کو سمجھیں, مثلا آپ نے دیکھا انسانوں میں یہ بعض لوگ بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس بچے سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جیسے ان کا اپنا بچہ ہو. ہاں یا نہیں, یہ بات ہم سب کے مشاہدے میں. وہ کیسے ہوتا ہے, کیونکہ وہ فطری جذبہ ہوتا تو وہ کبھی نہ کر سکتے. وہ چونکہ جبلی تقاضا ہے, ایک جبلت ہے, لہذا اس کو وہ کیا کہتے ہیں, اس کو آلٹر کر سکتے ہیں, اس کو اپنی طرزوں میں ڈھال سکتے. جبلت میں کوئی بھی فرد اپنے ارادے اور اختیار سے تبدیلی کر سکتا ہے, لیکن فطرت میں کسی نوع کا کوئی فرد تبدیلی نہیں کر سکتا. یعنی یہ جبلت میں آپ چینج کر سکتے ہیں, فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ آگے اب مثال دیکھیں کیا دے رہے ہیں. پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے, پیدائش کا پورا پروسیس ایک فطری عمل ہے. پیدائش کے بعد بھوک پیاس کا تقاضا بھی ایک فطری عمل ہے. اسی طرح کوئی آدمی, کوئی فرد, خواہ زمین کے کسی خطے پر موجود ہو, اس بات پر اختیار نہیں رکھتا کہ وہ ساری زندگی کچھ نہ کھائے. یعنی کھانا اس کی مجبوری ہے, کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے. ساری زندگی سوتا رہے یا جاگتا رہے, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ سونا اور جاگنا فطری عمل ہیں. ان پہ تھوڑا بہت کنٹرول تو ہے کہ آپ 8 گھنٹے سو جائیں, آپ 10 گھنٹے سو جائیں, آپ 4 گھنٹے سو جائیں, یہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئیں نہ. آپ 20 گھنٹے جاگ سکتے ہیں, 36 گھنٹے جاگ سکتے ہیں, 72 گھنٹے جاگ سکتے ہیں, لیکن سونا تو پھر بھی ہے. یعنی اس پہ اختیار کی بات, یہ بتا رہے ہیں کہ فطری تقاضے اور جبلی تقاضوں میں کیا فرق ہوتا ہے. ہر آدمی یا ہر نوع کا ہر فرد اب جس طرح کھانا کھانے, پانی پینے پر مجبور ہے, اسی طرح سونے اور جاگنے پر بھی مجبور ہے. اب اس توجیہ کے پیش نظر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ افراد کائنات میں ہر فرد جبلت اور فطرت کے اعتبار سے آپس میں ایک ذہنی ارتباط رکھتے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ ہر فرد کائنات میں, ہر فرد یعنی ہر نوع کا ہر فرد جبلت اور فطرت کے اعتبار سے آپس میں ایک ذہنی ارتباط رکھتا ہے اور ایک مشترک رشتے میں منسلک ہے. جب ہم فطرت اور جبلت کا گہرائی میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک نیا شعور حاصل ہوتا ہے. یہ شعور جو ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ انسان اور جنات کے علاوہ کسی دوسری نوع کو حاصل نہیں ہے. اب اس شعور کی اہمیت پہ ذرا تبصرہ سماعت فرمائیے. جب انسان کے اندر سوچ اور فکر کا یہ شعور متحرک ہو جاتا ہے تو اس کی نظر، اس کی فہم، اس کا ادراک اور اس کی بصیرت، کتنی چیزیں، اس کی نظر، اس کی فہم یعنی اس کی سمجھ، اس کا ادراک جو وہ سمجھتا ہے، اس کی بصیرت یعنی اس کی وزڈم، اسے لازمن اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ با اختیار انسان مجبور محض بھی ہے. مجبور محض ہے نہیں کہا، بھی، یعنی وہ مجبور بھی ہے اور با اختیار بھی ہے. اس کھیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو فطرت اور جبلت سے آشنا کیا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کو واشگاف سمجھ لیں کہ انسان با اختیار بھی ہے اور مجبور محض بھی. اب یہ مجبور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری تمام زندگی کا کنٹرول کسی ایسی ہستی کے ہاتھ میں جس کا اختیار کائنات کے اوپر محیط ہے. مذاہب اس ہستی کے مختلف نام رکھتے ہیں. میں یہاں پہ رک کے ذرا تھوڑا سا آپ سے اس کی وضاحت، جبلت اور فطرت کے کانسیپٹ کو مزید واضح کرنے کی اجازت چاہوں گا. حضور مرشد کریم نے کس سلیقے سے، کس طریقے سے بتا دیا کہ فطرت کیا ہے اور جبلت کیا ہے. قرآن کریم میں میں نے عرض کیا کہ لفظ جبل جو ہے یہ پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسی سے لفظ جبلت بھی ہے. تو جہاں جہاں قرآن میں جبال کا ذکر آیا ہے وہاں آپ غور کر کے دیکھیں کہ وہ جبلت کی بات بھی تو ہو سکتی ہے. یعنی کہیں کہا کہ الجبال اوتادا، ان کو پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، پر ایک جگہ فرمایا کہ سیرت الجبال، یعنی جبال کو چلا دیا جائے گا، پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا، کل ہن المنفوش کر دیا جائے گا، دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑا کے رکھ دیا جائے گا. اصل میں یہ جب آدمی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے، رفتہ رفتہ جبلت کو اپناتا ہے. مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بے لباس ہوتا ہے، وہ لباس ساتھ لے کر نہیں آتا ہے. انسانی شعور نے لباس ایجاد کیا اور اس کو اس کی فطرت بنا دیا. اب اسی طرح کھانا، بکری جو ہے وہ گھاس کھاتی ہے، شیر جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے، انسان سب کچھ کھا جاتا ہے. اب یہ جبلت ہے، وہ کچھ چاہے تو کچھ بھی نہ کھائے، مطلب ہے ایک چیز کھاتا رہے، چاہے تو 10 چیزیں کھاتا رہے. یہ جبلی تقاضے ہیں. اب بچے سے پیار کرنا، ماں، کئی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے کرتوتوں سے نالاں ہو کے ان سے پیار کرنا بند کر دیتی ہیں، یعنی یہ جبلت. اگر یہ فطرت ہوتی تو ماں ہر حال میں مجبور ہوتی. ہم لوگوں کے مسکنسیپشن یہ ہیں کہ جی ماں کا پیار ایک فطری عمل ہے، اسی طرح جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے. نو، اگر غصہ فطری ہوتا تو اللہ کبھی منع نہ کرتا. تو یہ لفظ جبلت اور فطرت، یہ دو، میں نے جہاں تک میرا تجربہ ہے اکثر لوگ اس سے کنفیوز رہتے ہیں، اس کو پراپرلی تھنک اوور نہیں کرتے. اس لیے میں نے آپ سے اتنے اصرار سے یہ التجا کی ہے کہ پہلے ان تین لفظوں کو، جبلی اور فطری تقاضے، ان کو سمجھ لیں، کیونکہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے کلندر شعور کے سے آراستہ ہونے کے لیے. آگے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اسلام اس ہستی کو اللہ کے نام سے متعارف کراتا ہے. عیسائیت اس عظیم اور دبدبے والی ہستی کو گاڈ کا نام دیتی ہے. ہندو مت اسی بزرگ و برتر ہستی کو بھگوان کہتا ہے. کوئی یزدان کہتا ہے اور کوئی ایلیا کہہ کر پکارتا ہے. مختصر یہ کہ ہر مذہب اس عظیم ہستی سے متعارف کرانے کا کوئی نہ کوئی اسلوب ضرور رکھتا ہے. یعنی جس نے یہ فطرت و جبلت کا نظام وضع کیا اور اس کو تقاضے کے طور پہ برتا, آخر اس کا کوئی مقصد بھی تو ہوگا نا. کیونکہ تخلیق میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک مقصد اور ایک تقاضے. اگر آپ یہ سمجھیں اور اس کو سمجھنا چاہیں کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے, تو میں اپنی ذاتی رائے آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس پہ غور کر کے دیکھیے گا کہ میری سمجھ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صرف اس لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ اس کی بات کو سمجھے, اللہ کی بات کو اس طرح سمجھے جس طرح اللہ چاہتا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی عقل, فہم, بصیرت اور شعور کو بڑھانا ہے, اتنا بڑھانا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھیں, اللہ کی بات میں موجود پوشیدہ حکمتوں تک ہماری رسائی حاصل ہو سکے. اس کے لیے آپ کو تقاضوں کی تکمیل بھی کرنی ہے, لیکن اپنے پرپز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اس سے اگلا موضوع ہے جی استغنا کا. حضور مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں غور و فکر کیا جائے تو سوچنے اور سمجھنے کے کئی رخ متعین ہوتے ہیں. یعنی سوچنے اور سمجھنے, انسان کی تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ سوچنا سیکھے اور سوچ کر سمجھنا سیکھے. تو سوچنے اور سمجھنے کا سب سے مطلب کئی رخ ہیں. اب کیا رخ ہیں وہ ساروں کی تفصیل میں جانے کے بجائے ہم دو رخوں کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ دو رخ کیا ہیں؟ وہ لوگ جو علمی اعتبار سے مستحکم ذہن ہیں, یعنی جن کا ایک مستحکم ذہن رکھتے ہیں, یعنی ایک مضبوط ذہن رکھتے ہیں, ایک قائم ہے ان کا ذہن, کسی بات کو سمجھ چکا ہے, قائم ہو چکا ہے. یعنی ایسا ذہن رکھتے ہیں جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ ہر چیز اس کی دنیا میں کوئی بھی حیثیت ہو, چھوٹی یا ہو یا بڑی, راحت ہو یا تکلیف, سب اللہ کی طرف سے. یعنی سوچنے اور سمجھنے کے دو رخ, اور پہلا رخ کیا ہے کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے. ان لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات آ جاتی ہے, یعنی ان کو یہ آبزرویشن حاصل ہوتی ہے, وہ آبزرو کر چکے ہوتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے, جو ہو رہا ہے یا جو ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے, اس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے. یعنی جس طرح اللہ کے ذہن میں کسی چیز کا وجود ہے, اسی طرح اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. اب یہ اس طرز کو مزید واضح کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ فلسفیانہ طرز فکر کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اس بات کو چند مثالوں میں پیش کرتے ہیں. مثال دیکھیں, زندگی کا ہر عمل اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے. زندگی کا ہر عمل ایک حیثیت رکھتا ہے. اس حیثیت میں معنی پہنانا دراصل طرز فکر کی تبدیلی ہے. غور کریں کیا قیمتی جملہ ہے. یعنی ہر عمل ایک حیثیت رکھتا ہے, ہم اس حیثیت کو کیا معنی پہناتے ہیں, یہ ہے طرز فکر. ہم اگر اس کو ایک ڈفرینٹ میننگ پہنائیں گے تو ہماری طرز فکر میں تبدیلی واقع ہو جائے گی. مثلا میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. ایک بندہ ہے, اس کو گلاب کا پھول इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर उसकी तर्ज फिक्र में तब्दीली हो जाएगी तो वो उसे गुलाब का फूल अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि वो जब अल्लाह की तरफ मतवज्जो होगा तो देखेगा कि अल्लाह ने क्या सनाई की है, तो उसको अच्छा लगेगा। वरना वो जाती पसंद नापसंद के हाथों उसको सत ही ले रहा था। तो मीनिंग में तब्दीली इस तरह वाकया होती है। दोबारा समाज फरमाइए, जिंदगी का हर अमल अपनी एक हैसियत रखता है, अपनी एक हैसियत रखता है, वेदर यू लाइक इट और वेदर यू डोंट लाइक इट, ये मीनिंग है। उस हैसियत में मानी पहनाना ये तर्ज फिक्र में तब्दीली है। हमारा यकीन है कि हर चीज जिसका वजूद इस दुनिया में है या आइंदा होगा वो कहीं पहले से मौजूद है, यानी दुनिया में कोई चीज उस वक्त तक मौजूद नहीं हो सकती जब तक वो पहले से मौजूद ना हो। प्री एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग इज अ मस्ट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। किसी भी चीज के मौजूद होने के लिए लाजिम है कि वो कहीं पहले मौजूद हो, तब वो मादी जोन में मौजूद हो सकती है। कोई आदमी इसलिए पैदा होता है कि वो पैदा होने से पहले कहीं मौजूद होता है। आदमी जिंदगी के नशेबो फराज, दिन और माहो साल के वक्फे पहले से एक फिल्म की सूरत में रिकॉर्ड हैं। इस फिल्म को हम कायनाती फिल्म या लोहे महफूज कहते हैं। यानी इंसान की तमाम तर जो सरगर्मियां हैं वो एक फिल्म की सूरत में कहीं मौजूद हैं। वो वहां से ट्रांसलेट होकर इस मादी जोन में मजर बन रही हैं। अब यहां पे आप इस पे गौर कीजिएगा, हम कल आगे पढ़ेंगे। इसको जरा तवज्जो से यहां रुक जाते हैं, यहां पे इस पे तवज्जो दीजिएगा कि लोहे महफूज की सूरत में क्या हमारे आमाल और अफाल भी रिकॉर्ड हैं? तो द आंसर इज नो। आपको लोहे महफूज पे तीन रास्ते दिए गए हैं, राइट लेफ्ट और स्ट्रेट। जब आप दाईं तरफ मुड़ेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, बाईं तरफ मुड़ेंगे जहन्नम मिलेगी। मैं मिसाल दे रहा हूं, आप सीधा चलेंगे तो आपकी मुलाकात अल्लाह मियां से हो जाएगी, आप अल्लाह से बराह रास्त वासिल हो सकेंगे। ये तीनों ऑप्शन लोहे महफूज पे मौजूद हैं। आपको इख्तियार दिया गया कि आप दाईं तरफ चलें या बाईं तरफ टर्न कर जाएं या सीधा चलें। अगर आप सीधा चलते हैं, यानी जो भी तरफ आप फैसला आपका होगा वो फैसला किताबुल मरकूम बन जाएगा। यानी लोहे महफूज में हर कदम पे आपको तीन ऑप्शन हर चीज के मिलेंगे। इसलिए ये जो मुगालता है, जो हमने सतही तौर पे इसको पढ़ के एक बना लिया अपने जहन में कि जी मेरे तो सारे अमाल पहले से तय हैं, लिहाजा मुझे कोई अच्छा या बुरा अमल करने की क्या जरूरत है, ये तो अल्लाह चाह रहा है, नहीं, ये बड़ी गलत सोच है, मिसलीडिंग और मिसगाइडिंग सोच है। लोहे महफूज पे क्या है जरा गौर कीजिए, जिंदगी के नशेबो फराज और माहो साल के वक्फे, क्या बताया, कहीं जिक्र है अमाल और अफाल का? The answer is no. आदमी की जिंदगी के नशेबो फराज, दिन और माहो साल के वक्फे पहले से एक फिल्म की सूरत में एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, और इस फिल्म कायनाती फिल्म को हम लोहे महफूज कहते हैं। यहां रुक जाते हैं। जी जनाब, ठीक है डॉक्टर साहब,
जी डॉक्टर साहब ठीक है,
बहुत शुक्रिया जी। कोई सवाल?
डॉक्टर साहब हर चीज मिन जानिब अल्लाह है
जी, लफ्ज मिन जानिब अल्लाह नहीं लिखा, वहाँ लिखा है हर चीज का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह के जहन से, अल्लाह की जात से। लफ्जों को तब्दील करने से मफहूम बदल जाएगा। دیکھیں من جانب اللہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ ایسا چاہتا ہے, یعنی میں غلط کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے نو. اس ہر چیز کا تعلق اللہ سے ہونا یہ اور بات ہے. یہی تو وہ باریکی ہے جس سے کلندر شعور ہمیں آراستہ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا سر؟ جی. اور کوئی سوال؟ یہ آج آپ کو فطرت اور جبلت سمجھ آئی؟ ہیلو.
جی جی سر سمجھ آ رہی ہے.
چلیں شکر الحمدللہ. چلے ٹھیک ہے, پھر رہتی ہے بات, انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟
چلے ٹھیک ہے,
بہت شکریہ. اللہ حافظ.
تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ.
اللہ
حافظ.
اللہ حافظ.
شکریہ سر.